माहौल और जमाने की वजह से कुछ चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं, तो क्या इन मुश्किल चीजों को आसान करने का कोई तरीका है कि नहीं? एक सवाल, और यकीनन एक तरीका, और वो एक ऐसा तरीका, इस्लाम ने एक ऐसी इबादत रखी जो पूरे दीन को आसान बनाती, यानी किन मानों में आसान? वो इबादत उस इंजेक्शन की तरह जो आदमी के जिस्म में इतनी एनर्जी दे देता कि फिर वही चीज जो मुश्किल लग रही थी आसान हो जाती। आइए दूसरी बात कि आम दिनों खुद वो एक इबादत भी लोगों को मुश्किल लगती, मगर रमजान तो बेहतरीन मौका है उस इबादत के लिए। वो कौन सी इबादत जो हम में से हर मर्द और औरत अपनी सारी जिंदगी में इस्लाम पर अमल करना आसान बनाती है? वो कौन सी इबादत, वो कौन सा इंजेक्शन, वो कौन सी टैबलेट, वो कौन सी दवा जो इतनी एनर्जी हमको प्रोवाइड करती कि फिर वो इस्लाम जो हमें आजकल मुश्किल लग रहा है आसान हो जाता? सूरह मुजम्मिल की एक आयत की तिलावत की गई, ये आयत इसमें खिताब रसूल से, एड्रेस रसूल को किया जा रहा, मगर पहले ये देखें कि क्या कहा जा रहा। इन्ना सनुल्की, आए रसूल अनकरीब हम तुम पे डालने वाले, अलैका कौलन सकीला, आए रसूल अनकरीब हम तुम पे एक बहुत बड़ा वजन, एक बहुत बड़ा वेट, एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने वाले। सनुल्की अनकरीब, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आने वाली, ये रसूल से कहा गया। इससे मुराद है नबूवत। हर एक को पता कि हमारे और आपके लिए अकेले दीन पे अमल करना क्या मुश्किल, रसूल के मुकाबले में जिन्हें पूरे अरब में इस्लाम को फैलाना, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना, पूरी कायनात में इस्लाम को फैलाना, और आगाज उन जाहिल अरबों से करना कि जिनके पास न किसी की इज्जत थी, न एहतराम था, न खून का एहतराम था, न माल का एहतराम था, न आबरू का एहतराम। कुरान कह रहा है कि अनकरीब हम तुम पे एक बहुत बड़ा बोझ डालने वाले, मगर इसके लिए कुरान ने रसूल को एक अजीब हुक्म दिया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ हबीब, ऐ चादर को ओढ़ने वाले, रातों को खड़ा हुआ करो, अलबत्ता इल्ला क़लीला, पूरी पूरी रात नहीं, रात का एक हिस्सा। फिर आगे उसकी तफसील आई कि आधा या आधे से कम, और ज़िद अलैह या आधे से ज्यादा, मगर एक अजीब हुक्म दिया जा रहा। कहा गया कि ऐ हबीब, तुम रात को खड़े हुआ करो थोड़ी देर के। क्यों रात को क्यों खड़े हुआ करे थोड़ी देर के? वजह बताई, इसलिए कि इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकील, यह हम तुम्हें रात को इसलिए मुसल्ले पर खड़ा होने का हुक्म दे रहे कि अनकरीब तुम्हें बहुत भारी बोझ उठाना। अगर तुम रात को खड़े होकर शब्बेदारी करके इस इबादत को अंजाम न दिया तो यह बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा, वो इतना बड़ा बोझ तुम्हारे लिए आसान हो जाए। इसलिए तुम्हें हुक्म दिया जा रहा कि कौम लैला इल्ला कलीला, रात को कुछ देर खड़े हुआ करो। और उसके बाद मजीद वजाहत, यहां ये पता कि जिस इबादत का अल्लाह हुक्म दे रहा, जिसका फायदा हाथ के हाथ बताया जा रहा कि इसकी वजह से तुम्हारे लिए कार्य नबूवत आसान हो जाएगा, इसके लिए रातों को खड़े होना, और फिर कह भी दिया गया इन्ना नाशियत लैल किया अशद वतन लेकिन वह अकवा मुकीला, याद रखो रात के वक्त बेदार होना किया अशद वतन है, बहुत भारी है, बहुत मुश्किल, नफ्स कभी तैयार नहीं होता, सबसे ज्यादा नफ्स गड़बड़ करता है रात के वक्त इबादत करने से। आप अगर माशरे का एक सर्वे करें कि कितने लोग नमाज पढ़ते, उनमें कितने ऐसे लोग जो नमाज फजर भी बाकायदगी से पढ़ते, नमाजियों में देखें कि नमाज फजर कितने पढ़ते हैं, तो शायद आपको ये पता चले कि 80% बाकायदा नमाज फजर की नमाज अक्सर कजा कर देते हैं। और नहीं मजीद ये सर्वे हमको आगे बढ़ाना ताकि अपना आज का मौजू वाजे किया जा सके। फिर ये भी देख कि नमाज फजर पढ़ने वालों में कितने ऐसे जो अव्वल वक्त में नमाज फजर पढ़ते। हमारे यहां तो उसूल ये होता कि रोजाना टाइम टेबल देखा जाता है, आज नमाज कजा कितने बजे, उससे 5 मिनट पहले का अलार्म लगा दो अगर सुबह की नमाज पढ़ना है तब भी। अक्सर एक सर्वे आप कीजिए कि आम नमाजियों में सुबह की नमाज, और सुबह की नमाज भी आखिरे वक्त में नहीं, दरमियाने वक्त में नहीं, अव्वले वक्त में पढ़ने वाले कितने। देखिए नमाज सुबह का अव्वले वक्त कौन सा है, जो रात से मिला हुआ, आखिरे वक्त कौन सा है, जो दिन से मिला हुआ। कुरान, कुरान जो ताकत हमको दे रहा اس کی شرط یہ لگا رہا ہے کہ رات کو اٹھنا پڑے گا. خود کہہ رہا اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ یا اشد وطن، بہت بھاری بہت گرم، نفس آسانی سے راضی نہیں ہوگا، لیکن وہ اقوم قیلا، لیکن ذکر خدا کے لیے بہترین وقت یہی رات کا وقت، اگرچہ سب سے مشکل سب سے گرم. کون سا رات کا وقت؟ جو قرآن چاہتا. ایک جملہ کہتے ہوئے، اس لیے کہ تقریر بہت زیادہ خشک بھی نہ ہو جائے، کہ دیکھیے یہ بھی ایک جملہ ہے جو علماء کرام کی تحقیقات کا نچوڑ، کہ رات میں بھی اول وقت کی عبادت کا وہ ثواب اور فائدہ نہیں جو آخر وقت کی عبادت کا ثواب. رات کا آخری حصہ بہت اہم، اول نہیں. آپ 12 بجے رات تک جاگتے رہیے، ادوائیں پڑھتے رہیے، اور اس کے مقابلے میں فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے دعا پڑھے، یہ وہ وقت ہے کہ جو اللہ چاہ رہا، اور صرف چاہ ہی نہیں رہا. یہ میں نے کیسے کہا اللہ چاہ رہا؟ یہی سورہ مزمل کی آئے، وہ اقوام قیلا، رات کا اٹھنا سب سے بہترین وقت ہے ذکر خدا کے لیے، سب سے بہترین وقت. اور شروع میں پہنچ جائیے دوبارہ کہ قرآن کہہ رہا کہ اے حبیب، ہم تم پر ایک بھاری بوجھ نبوت کا ڈالنا چاہتے ہیں. آپ سے سوال، اسلام پر عمل مشکل یا اسلام کو لانا اور دنیا تک پہنچانا مشکل؟ ہمارا کام مشکل ہے یا نبی کا کام مشکل؟ یقیناً کار نبوت مشکل، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ آسان ہو جائے گا اگر تم راتوں کو اٹھا کرو. تو جو ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کس طرح سے عبادتیں انجام، آخر کس طرح سے اس دور کے اندر کاروبار میں دیانت کا خیال رکھے، ملازمت کے اندر مالک ہے تو ملازم کا اور ملازم ہے تو مالک کا حق ادا کر، عورت ہے تو شوہر کا، شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کر، حجاب کی پابندی کی جائے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچایا جائے جنہیں باقاعدہ ایک سازش کے تحت ڈش اینٹینا کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا. یہ سارے موضوعات اپنے موقع پہ آئیں گے، اور انہی موضوعات کا میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے محترم علی رضا صاحب لاکھانی نے تقریر کی تو وہ اس کا یعنی میرے اپنے خیال میں اثر ختم ہونا چاہیے، مجمع بڑھنا نہیں مجمع کم ہونا چاہیے، اس لیے کہ بڑی سخت سخت اور ثقیل گفتگو شروع ہونے والی. اس سے ابتدائی ایک دو دن اس میں تو لوگ ٹہلتے ہوئے آ جاتے ہیں چاول کا ایک گانا چکھنے کے لیے کہ کیا ہونے والا، تو میں نے چاہا کہ آپ کو پہلے سے پتا چل جائے کہ کیا ہونے والا. آپ لا علمی اور غفلت میں یہاں آ کے بعد میں پچھتائیں نہیں، ابھی سے بتا دیا کہ سارے موضوعات آئیں گے، لیکن اصل چیز کہ یہ سارے گناہ کے ماحول ہمیں روحانی طاقت کیسے ملے گی؟ قم اللیل الا قلیلا کے اصول سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ قم اللیل الا قلیلا کون سی عبادت؟ یہ ہے نماز شب، اسلام کی ایک ایسی نماز جس کے بارے میں ایک عجیب جملہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے لکھا. یہ بہت عجیب جملہ، بحیثیت فقیہ نہیں، بحیثیت ایک عارف باللہ ایک عجیب جملہ لکھا. فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ اور مشاہدہ اور جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق و تائید کرتے ہیں کہ شیطان واجب نمازوں میں پھر بھی آدمی کو اتنا نہیں بہکاتا جتنا نماز شب کے بارے میں بہکاتا. جو واجب عبادت جس میں شیطان کو پہلے روکنا چاہیے، کہتے ہیں نہیں، یہ میرا تجربہ، یہ میرا مشاہدہ، اور جو اللہ کی معرفت رکھنے والے عارف ان کا بھی یہی کہنا کہ شیطان کا زیادہ شدید حملہ نماز شب پہ ہوا کرتا، اس لیے کہ اس نماز شب، یہ امام خمینی کا جملہ کہ سورہ مزمل کی یہ آیت قم اللیل الا قلیلا، اس آیت کے اندر اصل تذکرہ نماز شب کا ہو رہا. یعنی اگر ترجمہ ہم یہ کریں کہ اے حبیب، راتوں کو اٹھ کے نماز شب پڑھا کرو، اس لیے کہ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب تم پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی جانے والی، اور وہ بوجھ اٹھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ انسان نماز شب کا عادی نہ ہو. اور ان ناشیت اللیل ہوا اشد وطن، اور حق تو یہ کہ نماز شب کے لیے آخر رات میں اٹھنا یہ ہے تو بڑا بھاری، لیکن اللہ کا بہترین ذکر یہی نماز شب ہو سکتا ہے. یہ ترجمہ، یہ تفسیر، یہ مفہوم ہے امام خمینی کے الفاظ میں سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں کا. تو نماز شب اسلام تمام عبادتوں اس نوعیت سے ایک نئی عبادت، ایک عجیب عبادت، ایک منفرد عبادت، کہ یہ آدمی میں گناہوں کا مقابلہ کرنے اور معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ایمانی طاقت عطا کرتی ہے. یہ روحانی انرجی ہے کہ جو ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے. رمضان شروع ہو چکا، اخبارات میں اور ٹیلی ویژن کے اشتہارات میں مثلاً اوولٹین والے اپنا اشتہار لے کے پہنچے، اور گلوکوز والے اپنا اشتہار لے کے پہنچے، اور مختلف طبی دوائیں بنانے والے اپنا اشتہار لے کے پہنچیں کہ جی افطار کے وقت اسے کھائیے، سحری کے وقت اسے استعمال کیجئے، دن بھر کی کوئی بھی توانائی حاصل ہوتی ہے، جسمانی توانائی کو رکھیے ایک طرف، لیکن روحانی توانائی، ایمانی توانائی، اس دنیا میں رہ کر گناہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور کرنے والی دوا، اس کا نام ہے نماز شب، جو رسول کے لیے بطور علاج آ رہی ہے، تو ہم اور آپ تو اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ رسول کا تو قرآن نے صرف ذکر کیا، یہ یاد رکھیں کہ سورہ مزمل قرآن کا دوسرا سورہ بالکل شروع کا، یا زیادہ سے زیادہ تیسرا، ابھی کار رسالت شروع نہیں ہوا، جب یہ سورہ نازل ہوا تو رسالت کی تبلیغ کا حکم نہیں تھا، لیکن پہلے سے کہا گیا 3 سال کے بعد حکم ملا کہ اب رسالت کے اعلان کو لوگوں تک پہنچاؤ، 3 سال کے بعد۔ تو نماز شب اتنی طاقت اور انرجی ایک انسان کو مہیا کرتی، اور اسی موقع پر ایک بات میں اور کہہ دوں، یہ ماہ رمضان کی مناسبت ایک بات میں اور کہہ دوں کہ امام خمینی نے جو جملہ کہا کہ میرا تجربہ کہ سب سے زیادہ مشکل نمازوں میں نماز شب، فجر کی نماز میں اتنی مشکل نہیں، اگرچہ مشکل، باقی 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر سب سے مشکل، لیکن پھر فجر کا جو آخری وقت ہوتا وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت اٹھ سکتا، نماز شب کا جو وقت وہ تو گویا رات، رات چل رہی ہے اور اس میں اٹھنا، اور رات کو اٹھنا بڑا مشکل کام، جس کی وجہ سے اکثر لوگ فجر کے اول وقت کو ترک کر دیتے۔ امام خمینی ایک حدیث معصوم کی روشنی ایک اور جملہ اضافہ کر دیتے، کہتے ہیں کہ یہ تو نماز شب ہم نے کہی، لیکن قرآن نے ویسے کہا کہ رات کو اٹھ جایا کرو، اگر کوئی آدمی نماز شب نہ بھی پڑھنا چاہے تو خالی فجر سے 15 منٹ پہلے اٹھنا، صرف اٹھ جائے، بیدار ہو جائے، ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے فجر کا انتظار کر، نماز بھی نہیں پڑھ رہا۔ امام خمینی فرماتے ہیں، یعنی یہ لفظ میرا مفہوم امام کا، کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ خالی اس وقت کو اٹھ کے بستر مصلی پر بیٹھ جانا، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، اس میں بھی کاہلی آ گئی، سستی آ گئی، خالی اس وقت بیدار ہونا اتنی روحانی طاقت و توانائی دے گا کہ آپ اس دن صاف فرق محسوس کر لیں گے کہ اس دن گناہوں سے بچنا آسان ہو رہا ہوگا عام دنوں کے مقابلے میں۔ تو یہ 2 جملے انہوں نے کہے بلے ترقی کے ذریعے، فرمایا کہ اول تو خالی اس وقت جاگ جانا، وہ بہترین وقت ہے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا، اور اسی کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ اول شب میں جاگتے رہیے 12 بجے تک، کوئی فائدہ نہیں، آخر شب میں جاگ جائیے 15 منٹ کے لیے، خود دیکھیے گا کہ کتنا فائدہ، اور شاید ڈاکٹر حضرات اتفاق کر کہ اس کے جسمانی بھی فائدے ہوں گے، اور شاید طالب علم اتفاق کر کہ اس کے ذہنی بھی فائدے ہوتے ہیں۔ ہمارے اکثر مراجع سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی اتنی ترقی کی وجہ کیا، آپ کی جیسے جو امتحان میں فرسٹ آتا ہے اسٹوڈنٹ تو اخبارات میں اس کا انٹرویو چھپتا، کہ آپ کی پڑھائی کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے پہلی پوزیشن لے لی، ہر ایک اپنا طریقہ کار بتاتا، یہ مراجع کا متفقہ قول کہ ہماری اتنی ترقی خراب، اب وہ تو اللہ بہتر جانتا، لیکن ہمارا طریقہ کار یہ کہ رات کے اول وقت میں زیادہ مطالعہ نہیں کرتے، رات کے آخر وقت میں فجر کی نماز سے کچھ پہلے اٹھ جاتے، اور اسی نے ہم کو اس منزل اور اس مقام تک پہنچایا، وہ وقت ہی ایسا عجیب وقت، اور پھر اس میں نماز شب پڑھ لی جائے تو سونے پہ سہاگا۔ اور جو جملہ میں نے ابھی کہا کہ خالی اٹھ جانا وہ 15 منٹ زیادہ بہتر ہے مغرب سے لے کے آدھی رات تک مصلی پر بیٹھنے کے مقابلے، اب آئیے اس کی فقہی تائید پیش کرو، فقہی تائید۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام دنوں، رمضان نہیں، عام دنوں نماز شب کا جو وقت ہے آدھی رات سے فجر تک، اگر کوئی اس میں نماز شب نہ پڑھ سکے تو اسلام نے اسے 2 سہولتیں اور دی، ایک یہ ہے جو ہر نماز میں کہ وقت پہ ادا نہ ہو تو قضا پڑھ سکتے، البتہ واجب نماز میں قضا کرنا گناہ، تو نماز شب میں بھی یہ ہے کہ اگر صحیح ٹائم پہ نہ پڑھو قضا کر کے پڑھ سکتے، اور پھر نماز شب میں ایک عجیب سہولت جو کسی نماز میں نہیں وہ یہ ہے کہ اس کو ایڈوانس میں بھی پڑھ سکتے۔ اگر تمہیں معلوم کہ نماز شب کے اصلی وقت میں تو میں نہیں اٹھ سکتا، رات کے 10 بجے سوتے وقت نماز شب پڑھ کے سو جائے، وقت نہیں آیا، وقت سے پہلے ایڈوانس، یہ مسئلہ بہت مشہور، لیکن اس کے بعد والا مسئلہ کہ اگر کسی آدمی کے اصل وقت میں تو نماز پڑھنا مشکل ہے نماز شب، اب اسے پتا ہے کہ میں قضا کر کے بھی پڑھ سکتا ہوں فجر کے وقت، میں وقت سے پہلے ایڈوانس میں بھی پڑھ سکتا ہوں، ان دو میں کیا بہتر؟ یہ مجتہدین کا فتویٰ، کہا کہ اگرچہ دونوں اجازتیں مگر زیادہ بہتر ہے قضا کر کے پڑھ لو، ایڈوانس سے یہ بہتر۔ وہی وجہ کہ اول شب کی عبادتوں کا وہ ثواب نہیں جو آخر شب کی عبادتوں کا ثواب. اور پھر یہاں پہ ایک بات میں اور کہہ دوں, اور پھر ایک بہت ہی اہم اور ضروری واقعہ. وہ کیا بات؟ وہ بات یہ عرض کر دوں کہ ایک مسئلہ, امام خمینی نے تمام دنیا اسلام تربیت کا ایک پروگرام دیا, اور وہ وہی چیز جو کل کی حدیث میں ہے کہ جابر سے رسول نے کہا کہ دن کو روزہ رکھو, رات کے ایک حصے میں عبادت کرو, پوری رات نہیں. پوری رات کی عبادت جوش میں دو دن تین دن ہو سکتی, پھر آدمی نہیں نبھا سکتا. نتیجہ کیا ہوتا کہ پھر بالکل عبادت کو چھوڑ دیتا. شیطان مختلف طریقوں سے حملہ کرتا. شروع میں عبادت کو اتنا کم رکھو, اتنا کم رکھو کہ شیطان کو بہکانے کا موقع نہ ملے. ایک حصہ سے وہی نماز شب کے بارے میں ایک اصول آ رہا. فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے صرف 15 یا 20 منٹ پہلے بیدار ہو جاؤ, وضو کر کے 15 منٹ میں نماز شب پڑھ لو, فجر کی نماز پڑھو, پھر سو جاؤ. اب ایک سوال جس کی وجہ سے بہت سے لوگ فجر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں, کہ بے شمار روایتوں میں یہ آیا کہ فجر کی نماز پڑھ کے سونا مکروہ. بہت ساری روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ نماز فجر پڑھ کے نہ سو. اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا کہ اگر ہم فجر اول وقت میں پڑھ تو سونا لازم. لازم کا مقصد یہ کہ ہماری نیند پوری نہیں ہے, ہم کو تو سونا ہی سونا. تو کیا یہ بہتر, فجر کے بعد سونا تو مکروہ, لیکن اگر یہ صورتحال کہ کیا فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں وہ بہتر ہے, یا جاگنے کی وجہ سے نماز فجر ہی اتنی دیر سے پڑھ کہ پھر سونے کی ضرورت پیش نہ. جیسے 6 بجے فجر کا وقت آ گیا, ایک مثال دے رہا ہوں, 7 بجے فجر قضا ہوتی, اگر ہم 6 بجے اٹھ کے فجر پڑھیں تو پھر لازمی نیند آ جائے. تو کیا بہتر کہ ہم جاگے ہی 7 میں 5 منٹ کم پر تاکہ نیند پوری ہو جائے, پھر فجر پڑھ کے جاگتے رہے. یعنی سونا زیادہ بڑی کراہیت, یا فجر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھنا بڑی کراہیت. امام خمینی کا یہ جملہ کہ اگر آدمی فجر پڑھ کے جاگ نہیں سکتا نیند لینا, تو بجائے اس کے کہ آخر وقت میں نماز فجر پڑھ, یہ بہتر کہ فجر سے 15 منٹ پہلے جاگے, نماز شب کا ثواب لے, فجر کی نماز پڑھے, سحر کے وقت جاگنے کا لطف لے اور سو جائے. یہ کراہیت کم رہے گی بجائے اس کے کہ آپ بالکل آخر میں جا کے فجر کی نماز تو بچا لیں اور پھر آپ جاگتے رہے. نہیں, وہ سو جانے کا ثواب بڑھ جائے گا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ رمضان میں اس وقت سب سے آسان یہ مسئلہ ہے. سارا سال نماز شب کے بارے میں آپ ہزاروں مجلسیں پڑھ ڈالیں, ہر سال ایام عزا میں 10-12 جگہ تو میں نماز شب کے بارے میں پڑھتا ہوں, لیکن ساری بات پھر پھر کے یہاں رک جاتی کہ مولانا ثواب بے شک زیادہ, فضیلتیں بے شک زیادہ, رات کے اس وقت میں جاگنا خود ایک عبادت, چاہے نماز بھی نہ پڑھے, اور نماز پڑھے تو نورن علی نور, مگر وہ وقت اتنا مشکل کہ کیسے اس وقت جاگے. رمضان کا مسئلہ بالکل الٹا مسئلہ, کہ یہاں تو وہ جو نماز شب کا اصل وقت امام خمینی اور دیگر مراجع بتا رہے ہیں, اور امام خمینی اس کی فضیلت بھی بیان فرما رہے ہیں, یہ تو وہ وقت کہ تقریباً ہر آدمی اس میں جاگ ہی رہا ہوتا, بلکہ خالی جاگ ہی نہیں رہا ہوتا, یہ وقت گزارنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا. لیکن سحری کا وقت جب ختم ہوتا اور نماز کا وقت جب آتا تو عموماً 10 منٹ کے بیچ میں لوگ احتیاط کرتے ہیں. اس سے قطع نظر کہ کیا یہ احتیاط واجب بھی ہے کہ نہیں, لیکن یہ احتیاط کی جاتی, اور یہ وہ وقت, سحری تو احتیاطاً 5 منٹ پہلے ہم نے ختم کر دی, اب بے چین انسان وقت گزارے نہیں گزر رہا. چاہے آپ کا تجربہ نہ ہو, لیکن میرا تجربہ کہ ذرا بھی ضعیف مومن وہ سحری کے بعد 10 منٹ نہیں گزار پاتا, دو میں سے غلطی لا محالہ کرتا, یا تو ابھی وقت فجر آیا بھی نہیں مگر بے چینی کی وجہ سے سحری کی نماز پڑھی اور سو گیا یہ سوچے بغیر کہ میں نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی جو بیکار, اور یا نماز کا انتظار کرتے کرتے ایک مرتبہ نیند آ گئی اور ایسا بستر پہ گرا کہ اب سورج نکلنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی. بہت مشکل ہوتا ہے یہ 10 منٹ کا وقت گزارنا. چنانچہ لوگ جس طرح سے یہ وقت گزارتے, اخبار پڑھنا شروع کر دیا اگر مل گئے, کوئی ناول اٹھا لیا یا بات چیت شروع کر دی. اچھا, اور دو مومنوں کی بات چیت غیبت سے تو بچ ہی نہیں سکتی, وہ سارا کا سارا حرام اور گناہ ہوگا, جبکہ یہ بہترین وقت ہے سارا سال نماز شب کا. دیکھیں اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو. جو آب حیات تک پہنچ جائے پانی پیے بغیر واپس آ جائے، کہ ہم جاگ رہیں۔ باقی سال 11 مہینے تو پرابلم یہ کہ مولانا نماز شب کا وقت صحیح لیکن اٹھا نہیں جاتا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، الارم لگا کے سو جائے۔ کہا کہ وہ ایسی نیند آتی کہ جب الارم بجتا اسی کو اٹھا کے پھینک دیتے، خود تو اٹھا نہیں جاتا، یعنی اتنا آدمی جھنجلا جاتا، خود الارم لگایا اٹھنے کے لیے اس پہ غصہ آنے لگتا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ اٹھیں کیسے، رمضان میں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے، الٹا پرابلم کہ نماز شب کا وقت جاگ بھی رہیں، ٹائم گزارے نہیں گزر رہا، لیکن شاید فضیلت نہیں پتا اس لیے اس کو چھوڑ رہا۔ اور نماز شب میں اپنا جو نقصان کیا سو کیا، ایک اور بہت بڑا نقصان، اور وہ کیا، اس ماہ رمضان ہر رات کو آپ دعا افتتاح پڑھتے، اس دعا افتتاح میں آپ خدا سے 6 چیزوں کی شکایت کرتے، 6 چیزوں، اور اس میں دوسری شکایت کیا، اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ و آل و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاہر الزمان علینا۔ یہ 6 شکایت آپ کرتے، اللہم ان نشکو الیک، اے خدا ہم تیری بارگاہ میں شکوا کر رہے ہیں، کس کا، فقد نبینا، اپنے نبی کے مفقود ہو جانے کا، وہ غیبتا ولینا، اور اپنے امام کے غائب ہونے کا، جو ہمارا وارث، جو ہمارا سرپرست، اس کی غیبت کا، امام کا۔ ماہ رمضان سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ پہلی شب سے لے کے آخری شب تک ہر رات کو اس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے۔ شب قدر کی دعائیں مخصوص، کچھ اور راتوں کی دعائیں مخصوص، دعائے افتتاح اعمال مشترکہ اول شب سے آخر شب تک، اور روزانہ آپ اللہ سے گڑ گڑا کے شکایت کرتے ہیں، اے خدا ہمارا ولی کہاں ہے، ہمارا سرپرست کہاں ہے، ہمارا امام کہاں ہے۔ اور آپ کا امام وہ آپ سے شکایت کر رہا، آپ اللہ سے شکایت کر رہے کہ ہمارا امام کہاں، اور آپ کا امام آپ سے شکایت کر رہا۔ 2 شکایت، ایک آج سن لیجیے ایک کل۔ پہلی شکایت سید رشدی کا بہت ہی مشہور واقعہ، بہت ہی مشہور، مفاتیح الجنہ میں یہ واقعہ موجود، موضوع ایسا بن گیا کہ اسے چاہے مختصر کر دے مگر بیان کرنا پڑے گا۔ سید رشدی کا واقعہ، کیا واقعہ، ویسے آپ مفاتیح میں جا کے اس واقعے کو پڑھیے، آپ کو لطف آ جائے گا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں تو اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں، لیکن صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف ہماری آج کی مجلس کا موضوع تھا نماز شب، دوسری جانب ہر رمضان، رمضان کی ہر تاریخ کو، ہر رات کو اللہ سے ہم اپنے امام کی غیبت کی شکایت کرتے، اور دونوں چیزوں کا اس واقعے سے تعلق۔ سید رشدی کہتے ہیں، احمد رشدی، کہ ایک زمانے میں، یہ واقعہ ہے 1280 ہجری کا، آج ہے 1414 ہجری، یعنی ٹھیک 134 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں شیخ عباس قمی کے استاد مرزا حسین نوری نے اس واقعے کو النجم الثاقب میں نقل کیا، کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حج پہ جانا تھا، جتنا آسان آج حج ہو گیا 100 سال پہلے اتنا ہی مشکل تھا حج۔ ہر مناسک حج کے شروع میں جن مسائل پہ مجتہد بحث کرتا، وہ آج کل تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے کہ حج اتنا اہم واجب مگر راستے محفوظ ہونا چاہیے، اس لیے کہ 100 سال پہلے تک حج کے راستے اتنے غیر محفوظ ہوتے تھے کہ تقریباً 30 سے 40 آدمی یا مارے جاتے تھے یا لوٹ لیے جاتے تھے، یعنی اگر زیادہ راہ لوٹ لیا گئے وہیں سے واپس آنا پڑے گا۔ چنانچہ لوگ اکیلے سفر کرتے ہی نہ تھے، قافلے کے ساتھ مجبوراً جانا پڑتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا، اپنے شہر میں کوئی قافلہ نہ ملا، ایک اور شہر گئے، تبریز کے علاقے میں، وہاں سے قافلہ ملا، واقعہ تو بڑا طولانی، اس میں شامل ہو گئے۔ جب قافلہ چلا تو یہ قافلہ حج کے لیے نہیں جا رہا، یہ قافلہ ایک اور جگہ تک جا رہا، تو ہم نے سوچا کہ چلو وہاں تک پہنچے، شاید وہاں سے کوئی قافلہ مل جائے۔ جیسے کراچی سے ہمیں فرض کیجئے جدہ جانا، پتا چلا کہ نہیں حج کا قافلہ نہیں، دبئی تک ایک بزنس مینوں کا قافلہ جا رہا، ہم نے کہا چلو وہاں تک تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، پھر وہ بڑا علاقہ ہے، وہاں سے شاید کوئی حج کا قافلہ مل جائے۔ تو یہ قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، ہم لوگ اس کے ساتھ مل گئے، شاید، اب مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، شاید یہ بغداد تک جا رہا تھا، تو کہا چلو بغداد چلو، بغداد بڑا شہر ہے، وہاں سے حاجی ضرور جائیں گے۔ لیکن قافلے میں تو مل گئے، اب فرق ہے ہمارے اور ان کے مزاج میں، کیونکہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے، تو پوری کوشش یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائیں، چاہے عام دنوں میں گناہ کرتے بھی، لیکن وہ لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہ تو ایک عام قافلہ، چنانچہ وہاں غیبت ہے، باتیں ہیں، گناہ ہیں، شراب ہوتی ہے، شطرنج ہے، تاش ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں جو سب حرام. عام طور پہ آپ دیکھیے، یہ تو خیر ان لوگوں نے کہا، آج تو ہم نے حج اور زیارت کے قافلوں میں دیکھا ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبتیں کی جا رہی ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے تاش کھیلا جا رہا، شطرنج کی بات نہیں کرتا، پھر ایک فقہی مسئلے کی بحث چھڑ جائے گی. لوگوں کو اب تک پچھلے سال شکار کا مسئلہ یاد، جو صرف دو دن بیان ہوا لوگوں کو ایسا لگا کہ پورے 30 دن ہم شکار کھیلتے رہے یہاں پہ، صرف دو دن. میں نے اپنا ریکارڈ چیک کیا، صرف دو دن وہ مسئلہ آیا اور ایک دن سوال جواب. خیر، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم قافلے کے ساتھ تو مجبوراً جاتے تھے، مگر تھوڑا الگ الگ چلتے تھے. ایک دن، اچھا طریقہ کیا ہے؟ سارا دن سفر، مغرب کے وقت ٹھہر جاتا ہے قافلہ، فجر کی نماز پڑھ کے چلتا. ایک دن قافلے کا منتظم ہمارے پاس آیا اور کہا کہ جس علاقے میں آج ہم پہنچے، موسم کی پیشین گوئی ہے کہ اس کے بعد والے علاقے میں اور اس میں آج صبح کے قریب برف کا طوفان آنے والا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آدھی رات کو یہاں سے چل دیں گے، فجر کے قریب برف کا طوفان آئے، 4 گھنٹے میں جتنا فاصلہ کور کر لیں پھر ہم خطرے کے علاقے سے نکل جائیں. تو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آج آدھی رات کو ہی آپ تیار رہیں. اور دوسری بات، موسم تو خراب ہونا شروع ہو چکا، اس لیے آج آپ قافلے کے بالکل ساتھ ساتھ چلیے گا، وہ جب تک آپ الگ آ رہے ہیں وہ نہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ صورتحال تو قافلے کے ساتھ چلنے میں حرج نہیں، پھر کون گناہ کرے گا؟ جب موت سامنے آتی ہے تو اللہ ہی لوگوں کو یاد آتا، تو چلے گی. آدھی رات کے بعد قافلہ چلا، لیکن کہتے ہیں اب یہ پرانا زمانہ، 134 سال پہلے، موسم کی پیشین گوئی یا ویدر فورکاسٹ اتنا بہتر تو نہیں تھا جیسے آج کل. قافلہ چلا مگر اندازے سے پہلے برف کا طوفان آ گیا، یعنی ابھی ہم چلے تھے کہ راستے میں برف کا طوفان آ گیا، اور اتنا شدید یہ طوفان کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گئے اور سارا قافلہ آگے چلا گیا، خدا معلوم کہاں گئے. اب میں یک و تنہا اکیلا ایک ایسے علاقے میں کھڑا ہوں کہ جو بالکل سنسان و ویران، چاروں طرف برف کی چادر، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا مرکز، ایران اور عراق کے درمیان وہ جو علاقہ، جان کا بھی خوف، 150 سال پہلے عزت آبرو اور جان اور مال اتنا احترام نہیں تھا، کافروں کو مسلمان ملے تو مار ڈال، اب اتنے سارے ڈر، اور اکیلا جاؤں تو کہاں جاؤں. سارا سامان بھی اس قافلے کے اندر، فقط گھوڑا میرے پاس، اور گھوڑا بھی اس برف کے طوفان میں اتنا ڈر گئے کہ سرکشی پہ آمادہ، میں چلانا چاہ رہا ہوں وہ چل نہیں رہا. جب برف کا طوفان کم ہو گیا، ختم ہو گیا، برف جم گئی، اور میں انتہائی پریشانی کے عالم میں، 2-3 گھنٹے گزر گئے، کہاں جاؤں؟ نہ پیچھے جا سکتا ہوں، راستہ نہیں معلوم، نہ آگے جا سکتا ہوں، کہاں جاؤں؟ تھوڑی تھوڑی روشنی، صبح کاذب کے نمودار، میں نے دیکھا کہ قریب میں ایک باغ، اور وہاں کوئی شخص جو اس علاقے کے باشندوں سے بالکل مختلف لباس پہنے، وہ بیلچہ ہاتھ میں لے درختوں پر سے برف کو جھاڑ رہا، جو برف صاف کرنے کا بیلچہ ہوتا، لیکن پھر بھی ہمت نہیں پڑی میری اس کے پاس جانے کی، کیونکہ پتا ہے کہ یہ علاقہ سارا کافروں کا. میں وہاں گیا، کوئی بات ہوئی، وہ سخت کافر نکلا تو مار دیا جاؤں گا. چنانچہ میں اپنی جگہ کھڑا رہا. ایک مرتبہ خود اس نے چہرہ اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ کیا بات، کیوں کھڑے ہو، بہت پریشان. میں نے حج کی بات تو نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، تو کہا کہ نماز شب پڑھو، یہ نماز شب کا وقت آ چکا. اب اس نے اتنا کہا تو ایک تسلی تو ہوئی کہ یہ مسلمان لگ رہا، اور ادھر خیال آ گیا کہ ہاں نماز شب کا وقت ہے اور بہترین وقت، نماز شب شروع کر. نماز شب ختم کر کے پھر بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں. اس نے مجھے دیکھا، کیا بات؟ میں نے کہا میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. تو کہا کہ خالی کیوں بیٹھے ہو؟ زیارت جامعہ پڑھو. زیارت جامعہ بہت طولانی زیارت، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے پڑھی تھی مگر اتنی طویل زیارت کس کو یاد ہوتی. لیکن عجیب بات، جیسے ہی اس نے کہا زیارت جامعہ پڑھو، میں نے زیارت شروع کی، خود بخود پوری زیارت میری زبان پہ آنے لگی، یہ یاد میں نے کبھی کی ہی نہیں پوری زیارت. اچھا زیارت جامعہ بھی پڑھ، اب تھوڑی روشنی اور نکل آئی، لیکن ابھی فجر کا وقت نہیں آیا. اس نے پھر مجھے بیٹھے دیکھا، کہا کیا بات؟ میں نے کہا قافلے سے بچھڑا ہوا پریشان. تو کہا اس طرح جو بیٹھے زیارت عاشورہ پڑھو. اب کہتے ہیں کہ میں نے ہر سال عاشورے کے دن اعمال کیے، مگر زیارت عاشورہ پھر اس میں 100 مرتبہ لان ہے، 100 مرتبہ سلام ہے، وہ سب مجھے یاد نہیں تھا. لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ زیارت عاشورہ پڑھو، پوری زیارت عاشورہ میری زبان پہ خود بخود آ گئی. خیر اس کو بھی پڑھ لیا میں نے اور میں فارغ ہو گئے. اب وہ خود اٹھ کے میرے پاس آئے اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے، اس طرح کیوں بیٹھے ہو زمین پر؟ میں نے کہا قافلے سے بچھڑ گیا. تو کہا آپ، اور یہ کہے کہ اس نے اپنی سواری کا جانور اس باغ میں سے نکالا، خود اس پہ بیٹھا، مجھ سے کہا کہ چلو. میں اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگا، گھوڑا تو آدھی رات کے برف کے طوفان سے ہی پریشان، کنٹرول سے باہر، بالکل اس نے میرے قابو میں آنے سے انکار کر دیا. تو اس شخص نے اپنی سواری پر خود آگے جا کر تھوڑی جگہ بنائی، اب اس سے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھو اور میری کمر کو تھام لو. لیکن میں گھوڑا تو یہاں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، گاڑی کے برابر اس کی قیمت. چنانچہ میں نے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ میں پکڑا، وہ چلنے کو نہیں تیار. اس نے کہا لاؤ اپنے گھوڑے کی لگام مجھے دو. میں نے دے دی، اور میرے لیے حیرت کی انتہا، میرا گھوڑا سالوں سے میرے پاس، گھوڑے کی فراست بھی مشہور ہے، گھوڑے کی وفاداری بھی مشہور، لیکن جو آج میرے قابو میں نہیں آ رہا. ادھر اس آدمی نے گھوڑے کی لگام پکڑ اور اتنا مطیع فرما بردار بن گیا گھوڑا کہ میں حیران و پریشان. اس نے اب وہ آدمی اپنے گھوڑے کو چلا، ایک ہاتھ سے میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑ، دوسرا ہاتھ وہ پیچھے لا اور میرے زانو پر یا میرے ران پہ اپنا ہاتھ مارا اور کہا کہ تم لوگ نماز شب کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو؟ علیکا بالصلاۃ اللیل، علیکا بالصلاۃ اللیل، علیکا بالصلاۃ اللیل، تین مرتبہ کا. تم لوگ کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو نماز شب؟ کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو نماز شب؟ کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو نماز شب؟ میں نے کہا مولا نہیں، مجھے نہیں پتا کون. میں نے کہا پڑھوں. اس نے پھر میرے ران پہ ہاتھ مارا، میرے زانو، اور کہا علیکا بالجامعہ، علیکا بالجامعہ، علیکا بالجامعہ، زیارت جامعہ پڑھا کرو، زیارت جامعہ پڑھا کرو، زیارت جامعہ پڑھا کرو. میں نے کہا پڑھوں. اس نے پھر ایک مرتبہ میرے زانوں پہ ہاتھ مارا اور کہا علیکا بعاشورہ، علیکا بعاشورہ، علیکا بعاشورہ، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ. میں نے کہا میں پڑھوں. میں نے جو بیان کیا اس میں کچھ دیر تک، وہاں تو ایک منٹ میں یہ تینوں باتیں ہو، اور ایک مرتبہ گھوڑا رک گئے. میں گھبرا گیا. میں نے کہا عائشہ کیا تو نے میری مدد کا ارادہ بدل دیا؟ ایک منٹ ہم کو بیٹھے ہوئے ہوئے اس نے گھوڑا چلایا، گھوڑا روک لیا. کہا کہ کیا کہہ رہے، سامنے دیکھو کچھ نظر آ رہا؟ میں نے دیکھا کہ ہاں ایک نہر بہہ رہی، اب فجر کا وقت آ گیا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے. کہا کہ تم نے نہیں بیٹھ جانا، اترو. میں اب اس کی سواری سے اترا، گھوڑے کی لگام اس نے میرے ہاتھ میں، اب گھوڑا بالکل قابو. اور کہا دیکھو غور سے یہ کون لوگ. اب جو میں نے غور سے دیکھا گھبرا گئے، یہ تو میرا بچھڑا ہوا قافلہ جو چار گھنٹے چل کے یہاں پہنچا اور ایک منٹ میں وہاں سے یہاں آ گیا ہوں. میں نے مڑ کے دیکھا کہ کس نے مجھے یہاں پہنچایا. دور دور تک برف کی چادر، دیکھیے برف سفید ہوتی اور سفیدی میں ذرا سی چیز بھی نظر آ جائے، اگر وہ آدمی ہوائی جہاز کی رفتار سے بھی اپنا گھوڑا لے جاتا تو سیکنڈوں میں کہاں غائب ہوتا گھوڑا. ادھر میں نے اس قافلے کو دیکھا، ادھر مڑ کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا. میں سمجھ گیا غائب ہونا تو ایک ہی کی شان ہے، یہ میرے زمانے کے امام تھے جو میری مدد کر کے مجھے پہنچا. ماہ رمضان، نماز شب کے وقت آپ جاگ رہے ہیں اور وہ ٹائم گزارے نہیں گزر رہا، اور امام زمانہ کی غیبت کی اللہ سے شکایت کر رہے ہیں آپ ہر رات کو، اور امام آپ سے شکایت کر رہا اور عجیب بات کہہ رہا کہ تم پریشانی کے عالم میں بیٹھتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا، جیسے یہ پریشان بیٹھے تو تم نماز شب کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو؟ تمہیں مدد ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی حق ادا کرو. اور بس یہاں پہ آخر، اگر کہ آج کی مجلس کا وقت پورا ہو چکا، 50 منٹ تقریر ہو گئی، لیکن پھر بھی 2 منٹ لے لو. ایک سوال ذہن میں آئے گا، نماز شب پڑھی کیسے جاتی ہے؟ جن کو معلوم ہے سو معلوم، لیکن پھر میں یہ کہہ دوں کہ نماز شب کا ایک تفصیلی طریقہ کتابوں میں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن جو نماز شب ابھی شروع کرنا چاہتے ہیں وہ مختصر طریقے سے شروع کر، یہ بھی بالکل صحیح طریقہ، تاکہ شیطان ان کو جلدی بہکا نہ دے. 11 رکعت نماز، 2-2 رکعت فجر کی طرح سے اس کو آپ کو پڑھنا، 5 نماز بالکل فجر کی طرح، بلکہ فجر سے بھی مختصر کر دیجیے. ہر رکعت میں آپ الحمد کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں جا سکتے ہیں، دوسرا سورہ بھی نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، پہلی رکعت میں بھی چھوڑ سکتے ہیں، دوسرے میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. رکوع اور سجدے میں بھی خالی سبحان رب العظیم و بحمدہ، خالی سبحان رب العالی و بحمدہ سے کام چل جائے. اس طرح سے 5 نمازیں پڑھے، 2-2 رکعت، بالکل صبح کی طرح سے. بلکہ اور مختصر کر کے دوسرا سورہ چھوڑے، رکوع کو شارٹ کرے، سجدے کو شارٹ کرے، پہلی چار نمازوں میں نیت کرے نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً للہ، نیت کی اور دو رکعت نماز، پھر کھڑے ہو گئے مصلی پہ نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً للہ اور دو رکعت نماز، اور پھر نیت کی کہ نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً للہ پھر دو رکعت نماز، چوتھی مرتبہ مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً للہ اور دو رکعت نماز، پانچویں مرتبہ مصلی پہ کھڑے ہو اور نیت کی نماز شفا پڑھتا ہوں قربتاً للہ، بس خالی نیت بدلی، وہی دو رکعت نماز ایک ہی طریقہ، اور پھر ایک مرتبہ چھٹی بار کھڑے ہوئے، یہ ایک رکعت نماز پڑھنا ہے آخر میں آپ کو، پانچ نمازیں دو رکعت سے دس ہو گئی، یہ ایک رکعت گیارہویں رکعت نماز شب گیارہ رکعت، نیت کرے نماز وتر پڑھتا ہوں قربتاً للہ، اور ایک رکعت نماز پڑھیں جس طرح فجر کی دوسری رکعت ہوتی ہے، اور اس میں بھی سورہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی الحمد پڑھیں، قنوت پڑھیں، رکوع سجدہ کریں، تشہد سلام، اور قنوت بھی عام نمازوں کا قنوت پڑھ سکتے ہیں، ویسے کتابوں میں بہت تفصیل ہے، 300 مرتبہ الاف، 70 مرتبہ اصل و کل جنہ، لیکن وہ سب چھوڑ سکتے ہیں آپ، مختصر قنوت جو عام نمازوں کا، اور بالکل فجر کی طرح پہلی پانچ نمازیں اور چھٹی نماز فجر کی دوسری رکعت کی طرح، اور سب میں آپ الحمد کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں جا سکتے ہیں، دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت، یہ مختصر ترین طریقہ ہے نماز شب کا، مشکل سے 12-13 منٹ میں یہ نماز آپ کی ہو جائے گی، آٹھ رکعت نماز یعنی پہلی چار اگر اذان سے پہلے ہو گئے تو باقی تین اذان کا وقت آنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ ادا کاؤنٹ کی جائے گی فجر کی اذان، اتنی آسان یہ نماز، اور اہم کتنی، اب آپ نے کتنے حوالے سن لی، لیکن ان سارے حوالوں کے ساتھ یہ آخری حوالہ بھی سن لی، اہم کتنی ہے یہ نماز، آپ نے اپنے زمانے کے امام کا شکوہ سنا، آپ نے پروردگار عالم سے سورہ مزمل میں اس نماز کی فضیلت سنی، اب ایک جملہ امام مظلوم سے سن لیجیے، کربلا کا میدان ہے، عاشور کی سہ پہر ہے، وہ وقت آ گیا کہ حسین کے پاس کوئی دوست، کوئی ناصر، کوئی یاور، کوئی رشتہ دار نہ رہا، حل من ناصر ینصرنا کی آواز میرا مولا بلند کر رہا کہ ایک مرتبہ آخری رخصت کے لیے خیمے میں آیا، سب سے پہلے زینب بھائی کو الوداعی سلام کہنے کے لیے آئی، تو میرے مولا نے زینب سے دو وصیتیں کی تھی، کہا تھا کہ یا اختی، اے زینب تیرا بھائی جا رہا اور جاتے جاتے تجھ سے دو وصیتیں کرنے جا رہا، پہلی وصیت یہ کہ بہن زینب جب نماز شب میں 40 مومنین اور مومنات کے نام لینا تو اپنے بھائی حسین کے نام کو نہ بھولنا، میرا تذکرہ ضرور نماز شب میں کرنا، یہ پہلی وصیت حسین نے زینب سے کی، اور حسین کو کتنا یقین ہے میری بہن کتنے ہی مصائب میں مبتلا ہو جائے، میری بہن کتنی ہی پریشانیوں کو دیکھ لے، نماز شب کبھی قضا نہیں کرے گی، چنانچہ میرا مولا سجاد کہتا ہے کہ کربلا میں جب شام غریبہ آئی اور نماز شب کا وقت آیا، میں نے دیکھا اس وقت بھی میری پھوپھی زینب نے نماز شب پڑھی، جب قافلہ چلا راہ کوفہ اور شام میں چلتے ہوئے اونٹوں پر، کبھی کبھار رات کو بھی سفر کرنا پڑا، میری پھوپھی کے دونوں بازو ان کی گردن سے بندھے تھے، مگر اس حالت میں بھی نماز شب پڑھی جا رہی ہے، ارے حتیٰ یہ کہ شام کے قید خانے میں میں نے دیکھا پھوپھی اماں وہاں بھی نماز شب قضا نہیں کر رہی، ارے صاحبان ایمان زینب کے جسم میں طاقت نہ رہی تو بیٹھ کر صحیح، مگر نماز شب ضرور پڑھی، وہ نماز شب ہی تو تھی جب میرے مولا سجاد نے دیکھا میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، گھبرا کے پوچھا پھوپھی اماں آپ تو شام غریبہ بھی بیٹھ کے نماز نہ پڑھی، آج بیٹھ کے نماز کیسے پڑھ رہی ہے؟ کہا سجاد بیٹا آنے والی خوراک اتنی قلیل ہوتی ہے، میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں، میری سکینہ کا پیٹ بھر جائے، لیکن زینب اتنی کمزور ہو گئی کہ اب کھڑے رہنے کی طاقت بھی نہ رہی، پروردگارا تجھے واسطہ حسین کی اس مظلومہ بہن زینب کبریٰ کے مصائب کا، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، پروردگارا تجھے واسطہ زینب کے گھرانے کے بے گور و کفن لاشوں کا، ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن مرحومین کا آج سال ثواب اعلی علیین میں نے جوار معصومین سے ملحق فرما، پروردگارا جس اسلام کے لیے زینب کبریٰ نے اتنی قربانی دی ہمیں کم از کم اس اسلام کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور انہی مظالم کے انتقام اور اسی ماہ مبارک رمضان میں ہمارے شکوے کا واسطہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله۔